कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی اور کھانا سامنے آ گیا تو اب نیت کر لیجئے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا. البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے نہ کہ کھانے پینے کے لیے. اور ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اب بے شک کھا لے یا افطار کا ٹائم لے افطار کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1446 سنہ ہجری کے جمادی الاولی کی 28 شب ہے. اس مناسبت سے 40 عطار قسط 2 کے پیج نمبر 28 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں اور دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں ہے. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حوالہ القول البدیع صفحہ نمبر 251. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پہلے اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجئے حسب حال، جن پر عمل آپ کر سکیں گے اور ذہن بنتا ہے نیت کرنے کا، وہی ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک اپنی جگہ ہی پر رہوں گا. صلاۃ و سلام کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں کو سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، مدنی قافلے کی دعوت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نظر کیوں لگ جاتی ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس سے حفاظت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟
نظر تو نظر کا لگنا حق ہے حدیث پاک میں, تو نظر لگتی ہے. اب اس میں یہ کہ کل ذی نعمت محسود, ایک تو حدیث سے پاک ہے کہ جس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے, یعنی صاحب نعمت, وہ حسد کیا جاتا ہے. یہ تو حدیث سے پاک ہے. اچھا, اب نظر لگنے میں اگر کسی کو حاسد کی نظر لگ جائے تو یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے. زخم چشم حاسد, یہ مطلب خطرناک ہوتی ہے, اللہ پاک محفوظ رکھے. اچھا, انسان کی بھی نظر لگتی ہے, جنات کی بھی لگتی ہے. اچھا, اپنی چیز پر اپنی بھی نظر لگتی ہے, ہے نا, کپڑے عمدہ پہنے اور یوں آئینہ دیکھا تو ذرا یوں لائٹنگ بھی ہے تو یار میں آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں, اب وہ نظر لگنے کا چانس ہے کہ لگ جائے نظر, اور لگ بھی جاتی ہوگی بعض اوقات. تو اس لیے وہ اگر اپنی یا دوسرے کی کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ, بارک اللہ, اس طرح کہنے سے نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی انشاءاللہ. خود نظر سے بچنے کے لیے تو پھر بہت سارے اوراد ہیں دوسرے کی نظر نہ لگے. ایک ورد, ایک طریقہ میں جس پر کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی, وہ یہ بھی ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار پڑھے, ایک منٹ بھی نہیں لگے گا, یعنی موبائل اگر فوراً پڑھا جائے گا. تو یہ اگر ہم ڈیلی پڑھیں نا تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت ہوگی. جب کسی کی چیز پسند آئے تو اس کو ماشاء اللہ کہیں, بارک اللہ کہیں, اپنی چیز پسند آئے تو بھی یہ کہیں تب بھی. بچے اکثر پرکشش ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, تو اس کو نظر جلدی لگتی ہے, اس لیے وہ سب کو اچھے لگتے ہیں, شاید یہ وجہ ہو, سب کو اچھے لگتے ہیں اور تعریف کریں گے کہ بہت پیارا بچہ ہے, پھول جیسا بچہ ہے. لیکن ماشاء اللہ کہنے کا ہمارا نہ ذہن ہوتا ہے, ذہن ہو تو توجہ نہیں ہوتی, تو ہم یوں تعریفیں کرتے ہیں تو یوں بھی نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے, بعض اوقات باپ کی بھی لگ جاتی ہے. چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی نظر لگ جائے گی, چھوٹی بہن پر بڑی بہن کی نظر لگ جائے گی, اس کے خوبی پر تتلی باتیں کریں گا, ہکلا ہکلا کر بات کرے گا, تو ہمک ہمک کر چلے گا, تو مزہ آتا ہے نا ذرا, تو وہ پیار آتا ہے. تو اس میں پھر وہ ماشاء اللہ یہ کہنے کا ذہن نہیں ہے, ماشاء اللہ جو کہنے کا ذہن ہے تو ماشاء اللہ بولنے کا, درست بولنے کا ذہن نہیں ہے. درست کون بولتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واٹ از دس ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہی کر رہے ہیں آج کل, یہ تھوڑی ماشاء اللہ صحیح تلفظ ادا کر, انشاءاللہ 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 آ رہا ہوں, واٹ از انشاءاللہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی کام پہ انشاءاللہ کہنا یہ سنت ہے, کہاں ادا کرتے ہیں, اور جو بےچارے بولتے ہیں تو غلط بول رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, 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 طبیعت, ہاں الحمدللہ, یہ کیا الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ کیا؟ تو سبحان اللہ بولنا نہیں آتا, الحمدللہ بولنا نہیں آتا, ماشاء اللہ انشاء اللہ بولنا نہیں آتا. آتا ہے تو اتنا ٹیم نہیں ہے کہ اس کو ہم اطمینان سے صحیح بولیں, ٹیم ہی نہیں ہمارے پاس, گپے مارنے سے ٹیم ہمارا بچے, سوشل میڈیا سے ٹیم بچے, بکواسیں کرنے سے ٹیم بچے, تو ہم اللہ کا نام لیں گے نا صحیح, یعنی توفیق نہیں ہے. سچی بات ہے, اتنی کمی ہے توفیق کی کہ اللہ کا نام پتا ہوتا ہے جن کو, وہ بھی صحیح نہیں لے پاتے, نہ صحیح سلام کرتے ہیں, نہ صحیح سلام کا جواب دیتے ہیں. جو اس کے تلفظ جو حدیثوں میں آئے اس کے مطابق نہیں دیں گے تو وہ سلام کیسے ہم کو فائدہ دے گا؟ سلامتی کہاں سے ملے گی اپنے کو؟ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, یہ سلام تھوڑی ہوئے. باقاعدہ اس کے بھی تلفظ ہیں، اس کے مخارج سے حروف ادا کرنے، اس کے جو ایک مطلب شریعت نے جو جو مقرر کیا تھا اس کے مطابق ہم کو سلام بھی کرنا ہے، ذکر اللہ بھی کرنا ہے، وہی تلاوت کا حال ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اگر چار آدمی کے سامنے پڑھیں گے نا تو کچھ سنبھل کے بندہ پڑھے گا، یعنی اس میں کم غلطیاں کرے گا، صحیح تو جس کو اللہ توفیق دے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو قرآن کریم کا قاری ہے نا میں اس پر رشک کرتا ہوں کہ یار یہ بندہ ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ورنہ یقین مانے کہ اگر میں کہوں نا کہ 1000 میں سے 999 وکٹیں گری پڑی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چلے، میرے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو یار یہ کیا ہم کو آتا نہیں ہے، یہ تو کسی قاری صاحب کے سامنے آپ زانو تلمس طے کریں گے اور اس کو سنائیں گے تو پتا چلے گا نا آپ کو قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ارے بھائی اعوذ نہیں آتی، بسم اللہ پڑھنا آپ کو آتی نہیں ہے، کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، حالت تو یہی نا بچپن سے پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنا نہیں آتا، اور غصہ آ جائے اگر کوئی بولے کہ آپ غلط پڑھتے ہیں تو لڑائی ہو جائے، یہ کیسی بات کرتے ہو یار بچپن سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے غصہ کرنے کے بجائے کسی پر اپنے نفس پر غصہ کرے کہ نفس نے بیوقوف بنا رکھا ہے، شیطان نے بھولا کر دیا، خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، ارے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جب تک کسی کو استاد دن بناؤ گے سمجھ نہیں پڑے گی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، معاف کیجیے گا یہ اصلاح کے لیے میں اس طرح کی بولتا رہتا ہوں باتیں، الحمدللہ بہت سو کو سمجھ میں آ بھی جاتی ہوگی کہ ہاں یار واقعی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، استاد کس کو بنائے بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں اپنے بھائی کو استاد بنا لیا اپنے جیسے کو، یعنی تو ایک ہماری گجراتی میں کہاوت ہے کہ آؤ بھائی ہرکھا اپنے بھی اسے رکھا، دونوں ایک ہی سے اور دونوں اندھیرے میں ڈانگ کوٹتے ہوں گے، کیا کون کس کی اصلاح کرے گا، کسی عالم دین کو کسی مفتی صاحب کو مطلب یعنی کہ منتیں کر کے ان کو راضی کر کے ان سے 12 منٹ لے کر کچھ اپنے سنائے آدمی سیکھے قرآن درست کرنا، قاری صاحب قاری صاحب ہوں، خالی ڈنڈی والے کاف کا قاری صاحب نہیں ہو، قاری صاحب قاری ہو قرآن کا قاری، تو وہ درست کرے گا آپ کی غلطیاں بتائیں گے۔ خیر اپنے یہاں تو ماشاء اللہ نظام بنا ہوا ہے اور امامت کورس بھی کروائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں، سمجھ قرآن کریم آپ نماز سنا دو سب کچھ کر دو، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی میں یہ نظام کم از کم فیضان مدینہ میں اور یہاں تو ہے اور بھی اپنے شہروں میں یہ نظام ملے گا آپ کو، کہ زیادہ دشوار نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کرنے والے بنے تو صحیح کرنے والے موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ماہ قافلہ میں اگر سفر ہو جائے جو بھی سیکھنا چاہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟
ماہ مدنی قافلے میں، مدنی قافلے میں اب تو لفظ مدنی بھی اس دن بات ہوئی تھی نا کہ مدنی قافلے میں لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ مدینے جا رہے ہیں، تو اگر ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں تو قافلے میں سنت سیکھنے سکھانے کے قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ الکریم اس میں بھی کوئی اگر اچھے قاری صاحب مل گئے قافلے کے مسافر تو اس کی صحبت سے بھی اپنی ترکیب بنا سکیں گے، لیکن ظاہر اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مدنی قافلے میں جائیں گے تو زینت القرا بن کے لوٹیں گے، سمجھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہاں اس طرح کا کہ کوئی ہر قافلے میں کوئی قاری کا انتظام ہو ایسا نہیں ہوتا، خوش قسمتی سے مل سکتا ہے لیکن اس میں جذبہ ملتا ہے اور بہت کچھ اپنے اصلاح باطن کا سامان ہوتا ہے، نماز کے مسئلے سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو مدنی قافلے میں سفر کریں اور مدرسۃ المدینہ بالغان جو رات کو عام طور پہ ہوتے ہیں عشاء کے بعد، کوئی پائی پیسے تو لیا نہیں جاتا، اس میں بھی اپنا قرآن آپ درست کر سکتے ہیں، اس میں داخل ہو جائیں، کوئی فیس نہیں لی جائے گی آپ سے اور کوئی 40 منٹ کا غالباً وہ مدرسہ ہوتا ہے، زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگتا، دن کے کام دھندے سے فارغ ہو کر یہ رات کو عشاء کے بعد زیادہ تر یہ ٹائم ہوتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ ظہر کے بعد بھی ہوتا ہو، کہیں فجر کے بعد بھی وہاں کی سہولت کے مطابق ہوتا ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عشاء کے بعد ہی، لیکن غالب اکثریت عشاء کے بعد ہی ترکیب بناتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آن لائن گیمز کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے اور ان پیسوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔
آن لائن گیم کھیل کر پیسے کمانا، بلکہ گیم میں 1000 خرابیاں ہوتی ہیں، یہ تو کوئی شریف آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا بلکہ اس کی آواز بھی نہیں سن سکتا. توبہ استغفر اللہ. یہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کھیلنے دیا کریں, کیوں ہاتھوں ہاتھ تباہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے, اشرات کو برقی جھٹکوں سے مارنا کا کیا حکم ہے؟
اشرات یعنی عام طور پہ مچھروں کو, یا یہ جو پروانے اور یہ ہوتے ہیں بلو بلو لائٹیں لگا کر رکھتے ہیں لوگ, ہے نا. اس میں مسئلہ یہ کہ آگ کے ذریعے کسی بھی جان کو مارنا یہ جائز نہیں ہے. اب ویسے جو حشرات الارض ہیں یہ جتنے کیڑے مکوڑے یعنی زمین سے اٹھنے والی مخلوق حشرات الارض, تو یہ جتنے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں, یہ چوہے سانپ چھپکلیاں, یہ سب حشرات الارض میں ہزاروں مطلب ہیں, یہ لاکھوں بلکہ. تو جو ضرر نہیں پہنچاتے, جو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ کیڑے مکوڑے, ان کو تو ویسے ہی مارنے کی اجازت نہیں ہے. خامہ خواہ لوگ مار دیتے ہیں, بچے خاص کر کے مار رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی چونٹی مار رہے ہوتے, کبھی چونٹے کو مار رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ہر چونٹی ہر چونٹا کاٹتا تھوڑی ہے. اور مطلب بےچارے مارتے رہتے ہیں, وہ پتنگا جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں تتلی, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, انگلش میں کیا بولتے ہیں بٹر فلائی, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پکڑنے کی نہیں ہوتی, یہ پکڑیں گے تو بےچاری یہ پر ٹوٹ جائیں گے خلاص. یہ اڑتی بھی بھلی معلوم ہوتی ہے, اچھی معلوم ہوتی ہے, تو اس کو پکڑ کے وہ یہ توبہ مطلب یہ اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے, یہ مارتے رہتے ہیں ان چیزوں کو. تو اب جو ضرر پہنچاتے ہیں یعنی نقصان کرتے, خاص کر اس میں مچھر جو ہیں یہ پریشان کرتے. اب مچھروں کو کسی آگ کے علاوہ کسی اور طریقے سے مارنا ممکن ہو, اب جیسے کوائل جلاتے ہیں, بعض وہ دوائیں چھڑکتے ہیں لکوڈ, تب ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعضوں کو الرجی ہو جاتی ہے. کوائل بھی یہ سب کیمیکل ہوتے ہیں, یہ سانس میں جا کر خاص کر جس کو دمہ یا سانس کا مرض ہے اس کو زیادہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. اس طرح لکوڈ بھی اس کی بندکیاں اڑتی ہیں, شم 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 کر کے اسپرے کرتے ہیں, یہ بھی سانسوں میں جاتے ہیں, بعضوں کو یہ نقصان کرتے ہیں. تو اب یہ کہ ان طرح کی چیزوں پہ سے بھی مچھر نہیں مر رہے, اب ہاتھ سے کتنے مارے, ایک دو, اب بعضوں کا جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. آج کل شاید کوئی سیزن اس کا نکلا ہوا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں اب تو چکن گنیا جس کو دیکھو, چکن گنیا, یہ مچھر دن کو ہوتا ہے اور یہ عام مچھروں سے تھوڑی سائز اس کی بڑی ہوتی ہے, تو یہ کاٹ لے تو بھی چکن گنیا ہو سکتا ہے. وہ ڈینگی, یہ بھی گیا نہیں ہے, یہ بھی ہے. تو ڈینگی یہ مجھے یوں پتا چلتا ہے کہ دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں نا, تو چکن گنیا کے بہت آتے ہیں پیغامات, ڈینگی کے بھی آتے ہیں لیکن چکن گنیا زیادہ, اور عورتوں میں زیادہ, مردوں میں کم, لیکن دونوں میں اموات چکن گنیا کی وجہ سے کم ہے لیکن ہے. ہاں یہ بتا دوں, یہ میرے تعزیتی پیغامات جو بنتے ہیں نا, جو آتے ہیں نا, ان میں کسی کسی میں لکھا ہوتا ہے موت کا سبب ہم کو لکھتے ہیں, تو چکن گنیا. لیکن کم کوئی تین دن بخار آتا ہے اور بدن میں, تین دن کے بعد بخار تو ٹوٹ جاتا ہے عام طور پہ, لیکن بدن میں درد آہستہ آہستہ جاتا ہے, بدن میں سخت درد ہوتا ہے چکن گنیا میں, اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ اب مچھر نہیں جاتے آسانی سے. اب اگر ایسا ہے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو اب اس کو آگ سے مارنے کی اجازت ملتی ہے بقدر ضرورت. اب وہ جو بلو لائٹ اور یہ جو ہر وقت لگا کے رکھتے ہیں نا, تو یہ جیسی ضرورت سمجھے, تو بہرحال یہ کہ یہ اب اس کو آگ سے مارنے کی, کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آگ ہی ہے, اس میں ٹکراتا ہے تو وہ کرنٹ سے یا جو بھی اس کی تپش سے وہ مرتا ہے. پر اس میں بے ضرر کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں, تو اب یہ کیسے لگایا مچھروں کے لیے اور اب کوئی آ گیا خود ہی اس نے خودکشی کر لی, تو کیا علاج اس کا؟ تو یوں ضرورت ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ملب کا تو عام طور پہ جو لگائے جاتے ہیں ریکٹ لگائے جاتے ہیں وہ اس میں ہوتا ہے کرنٹ, وہ آ کے اس سے ٹکراتے ہیں اور اس سے مرتے ہیں. یہ تو ایک گرمائش والی چیز ہے, اس کا تو غالباً اس طرح کو حکم پڑا نہیں ہے. اللہ والا یعنی بلب کے حوالے سے تو میں نے پڑھا نہیں, مجھے یاد نہیں ہے کہیں پر. یہ تو ویسے ہی اجازت ہوگی اس کی, کیونکہ یہ آگ کا عذاب نہیں ہے, یعنی آگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے, ہو تو معلومات نہیں ہے مجھے. باقی جو ریکٹ ہے اس کا جو کرنٹ والا ہوتا ہے, یہ اس سے آ کے ٹکراتے اور مرتے ہیں. اس میں علماء کا کلام ہے اور پھر وہ آپ نے تفصیل بیان کی ہے بعض علماء کے مطابق کہ وہ اس صورت میں اس کی اجازت دیتے ہیں.
تو فرمانا کیا چاہتے ہیں؟
وہ جو آپ نے وہ اس سوال انہوں نے ریکٹ کا کیا تھا کہ وہ جھٹکے سے جو مرتے ہیں, وہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا جی برقی جھٹکے سے. اس کا بلب کا یہ کہیں پڑا نہیں ہے کہ بلب کی بھی یہی تفصیل بنے گی جو آپ نے ارشاد فرمائی. یہ تو مطلق ہے, اور عام طور پہ یہ مچھر مارنے کے لیے نہیں لگائے جاتے, وہ الگ لگتی ہے اس کی.
بلو جو ٹیوب لائٹ کے اندر ہوتی ہے.
اچھا
ہاں, بلب نہیں, بلو لائٹ ہوتی ہے, اس سے یہ اٹریک ہوتے ہیں. یہ ٹڈیاں ہیں تو یہ پروان ہے, طرح طرح اٹریک ہو کر یہ اس پر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں. بعض وقت زخمی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, پھر دوڑتے ہیں. یوں یہ اس سے پھر چپک جاتے ہیں تو بےچارے جان. پروانوں کی مثال دی, پروان ایسا عاشق ہوتا ہے اس کو اپنے معشوق کے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا. اس کو عشق ہوتا ہے یہ بجلی سے, چمکدار بلب وغیرہ سے, اس کو شمعا اور پروانہ ہے دونوں مشہور ہیں نا. تو یہ بس وہ اس کے گرد گھومتے ہیں تو بھلے معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پکڑ نہیں پاتے, لیکن کبھی تپش سے بےچارے جل کے گر جاتے مر جاتے ہیں.
یہ جو ایلینز ہیں یعنی خلائی مخلوق, ان کے وجود کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دے.
سورہ مدثر میں وما یعلم جنود ربک الا ہو, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رب کے لشکر کتنے ہیں, اس کی مخلوقات کتنی ہیں. اب جیسے ایک تو انسان ہم لوگ, یہ مخلوق ہے, ہم اس کو جانتے ہیں, جنات کو جانتے ہیں, ان کے پتہ ہے ہم کو جنات ہیں. جنات کا انکار کرنا کہ جنات ہیں نہیں یہ کفر ہے. جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے. قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن. بعض یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, یہ منع کرتے ہیں جنات کوئی چیز نہیں ہے, جادو کچھ نہیں ہے. جنات جب چمٹتا ہے نا پتا چلتا ہے کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں, پھر یہ بابا جیوں کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں, ہائے اب کیا ہوگا. تو جنات کا انکار کرنا کفر, جادو کا انکار کرنا کفر. جادو بھی قرآن سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جادوگروں کا. اس طرح مطلب ایک دم سے ہر چیز انکار نہ کہنے کے, یار یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں. مولانا لوگ جو بولتے ہیں تو قرآن کریم سے بولتے ہیں, حدیثوں سے بولتے ہیں, اور ہم لوگوں سے زیادہ ان کو قرآن و حدیث کا پتہ ہوتا ہے. تو ایک دم سے نہیں انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے, کم از کم چلو زیادہ تعداد میں یہ بول کر بھی چیٹ جائے. تو ہم مطلب جنات کو جانتے ہیں, ہم جانوروں کو جانتے ہیں, کیڑے مکوڑے حشرات الارض ان کام کو پتا کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے, دریا کی مخلوق مچھلیاں وغیرہ, پرندے ہواؤں کی مخلوق ہے نا. تو یوں مخلوقات, کچھ مخلوقات کو ہم جانتے ہیں, لیکن ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. جیسے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ایسی مخلوقات جو ہیں ان میں کوئی بعید نہیں کہ کوئی خلائی مخلوق جس کو آج کل لوگ بولتے ہیں وہ بھی ہو, نہ بھی ہو, کیونکہ اس پر ایمان لانا تو شرط نہیں ہے کہ خلائے مخلوق پر ایمان لے آئیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ کنفرمیشن اس کی ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کو یہ پوچھو خلائے مخلوق آپ کس کو بولتے تو شاید وہ پھر بغلے جا کے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, سنا ہے خلائے مخلوق ہوتی ہے, بھائی ہوتی کیا یہ نہیں پتا. خلا بولتے خالی جگہ, وہ ہے نا, میں کوئی مخلوق ہے بہت ساری مخلوق ہوں گی. جنات بھی تو خلاؤں میں بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے جنات. تو اس لیے مطلب یہ کہ خلائی مخلوق یہ کہ وہ ہوا بنا ہوا ہے اس کا, تو سسپینس, تو اس کا ہونا بھی ممکن ہے نہ ہونا بھی ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ خوش نصیب عاشقان رسول نماز تہجد ادا کرتے ہیں, ہمیں ان کے مناظر بھی موصول ہوتے ہیں. باغ مصطفیٰ, پشاور, خوشاب, شور کوٹ, گجراوالہ اور دیگر بھی مختلف پاکستان کے شہروں سے ہمیں مناظر موصول ہوئے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
حدیث شریف میں ہے, فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور, آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ
اللہ. تہجد کے مناظر مرحبا, اللہ کرے ہم بھی اس کا حصہ ہوتے, ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تہجد ملتی خوش نصیب ہوگا, ہر ایک کو نہیں ملتی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی پریشانی عرض کی کہ وہ رات کے قیام یعنی تہجد سے محروم ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, دن میں اللہ کی نافرمانی مت کرو, وہ تمہیں رات میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کا شرف بخشے گا. کیونکہ رات میں اس کے سامنے کھڑا ہونا یعنی تہجد ادا کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے, نافرمان اس اعزاز کے لائق نہیں. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, اگر موبائل میں موجود کوئی گانا یا دیگر گناہوں بھری چیزیں, گیم وغیرہ موجود ہوں تو موبائل سے قرآن کی تلاوت یا موبائل میں قرآن رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟
یہ تو ہر موبائل میں ہوتی ہیں چیزیں, عورتوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں, گانے بھی ہوتے ہیں, مسئلہ پہ کیا کرنا ہے؟ جس گھر میں ٹی وی چلتا ہو, شرابیں پی جاتی ہوں, اس گھر میں قرآن رکھنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ جس عمارت میں رہتے ہیں نیچے مطلب کچھ اور ہو رہا ہے, اس کے اوپر کچھ اور اللہ گلہ کیا جا رہا ہے, گناہوں بھرے سلسلے چل رہے ہیں اور تیسری پر تہجد کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو اپنا کرتا ہے جنہیں کہ تو اب اس میں تو یہ ایسا ہے کہ اس میں ساری دنیا سمٹ کر سنتے تھے, وہ جادوگر کا گولا بہت کچھ نظر آتا تھا جادو, اب یہ ہو گیا جادو کا گولا, سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے, کچھ بھی نہیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں, ایک مشین کی ایک ترکیب ہے کچھ چند پرزوں کی, تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں شعاؤں کے ذریعے یا جو بھی اس کی ٹیکنیک ہے, ایکچولی تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, اندر میں اب اندر بھرا ہوا کچھ, تو یہ ان کے تار وغیرہ کچھ جڑے ہوئے ہوں گے, کچھ پرزے ہوں گے, یہی ہوتا ہے اندر, تو جو اس میں اپلوڈ ہوا ہے, جو بھی ڈاؤن لوڈ یا جو بھی آپ نے کیا یا جو ایک سسٹم بنا وہ آ جاتے ہیں اور اس کو سیو کیا جاتا ہے, اور یہ جو آپ دیکھنا چاہیں اس میں. بس چھری ہے, چھری جائز ہے یا نہیں ہے؟ کون سا گھر خالی ہے چھری سے؟ اب چھری سے آپ بکرا کاٹو یا بندہ کاٹو, جو کاٹو گے اس کے الگ الگ احکام ہیں. بکرا کاٹنا جائز ہے, بندہ کاٹنا ہر جائز نہیں ہے, نہ حق. تو یہ کہ اسی طرح یہ اس سے آپ اچھا دیکھو تو ثواب ہے, برا دیکھو تو اگر وہ برا گناہ ہے تو گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ کوئی حرج نہیں اس میں تلاوت کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے نور سوال کر رہے ہیں, اس کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے, اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے لوگوں کے راز بتاتی ہے, تو کیا ہمیں ایسے انسان پر یقین کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیں.
اگر وہ غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا ہے وہ چیز, تو وہ ویسے یوں بازو کا وہ تو جنات ہوتے ہیں, جنات کو قابو میں کرتے ہیں, تو جن جو ہے نا یہ غیب سے تو جاہل ہوتے ہیں, تو قرآن کی آیت ہے, تو غیب کی خبر جن غیب کی خبر نہیں دے سکتا, گزشتہ خبر یہ دینا ممکن ہوتا ہے, کیونکہ بعض جنات کی دوستی یہ حمزاد سے ہوتی ہے, حمزاد چونکہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ, تو یہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو حمزاد بولتے ہیں, تو یہ بچپن بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے, کہ یعنی وہ چیزیں جو ظاہر میں ہوتی ہیں, جیسے بچہ گر گیا, اس کا سر پھٹ گیا, تو اتنے ٹانکے آئے, تو اس کو بہت زیادہ بخار چڑھ گیا یا ٹائفائڈ ہو گیا تھا, مرتے بچہ وغیرہ وغیرہ, اس کو بہت ساری خبریں ہوتی ہیں, یا منگنی ہو کر ٹوٹ گئی تھی, یا اتنے عرصے کے بعد اس کی شادی ہے, کی باتیں ہوتی ہیں, اتنے عرصے کے بعد شادی ہے, اتنے عرصے کے بعد شادی ہے, یوں پتا چلا اس کو. تو جنات اس سے کے ساتھ جن ہے نا, وہ حمزات سے پوچھ کر بتاتا ہے کہ یہ مطلب, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار وہ پہنچا ہوا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے, شیطان کے قدموں تک. اللہ پاک تک جو پہنچے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے دھندے نہیں کرتے جو یہ لوگ یہ دھندے کرتے ہیں نا, جنات کو پالنے والے اور یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور سر عورتیں اچھال رہی ہوتی ہیں, پتہ کیا کیا ڈراما بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اپنا اس سے کام نہیں ہے, ہم نے وہ کرنا جو ہمیں ہمارے علماء بتائے. کوئی بھی عالم, کوئی شریف آدمی اس طرح کے مجموعوں میں آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا, بے نمازی اور بالکل موالی قسم کے عام طور پہ لوگ اس میں ہمیں ملیں گے, جو یہ دھندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, یا اگر چلو پیسے نہیں بھی, بھائی کوئی پیسے نہیں لیتا, تو عزت بھی تو ملتی ہے, اور عزت وہ دولت ہے جو پیسوں سے بھی نہیں ملتی, خریدی نہیں جاتی, واہ واہ ہوتی ہے, یوں ہوتی ہے, بھی ایک لطف تو ہے نا, تھکن دور ہو جاتی ہے, کوئی تعریف کرے, عزت کرے, واہ واہ کرے, ہاتھ چومے, پیر چومے, تو مزہ تو آتا ہے نا. تو خیر یہ ایسا کوئی دعویٰ کرے اس طرح, تو اس کے گلی بدل دینی چاہیے, اس طرح کی اولیاء کرام اس طرح گلی گلی پھرتے اور دعوے نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ قبر کے ارد گرد حلقہ لگا کر قرآن کا ختم کرنا کیسا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا سیدی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ لائف سٹائل جو ہے وہ اختیار کر لے, یا وہ طریقہ اختیار کر لے کہ اس کی زندگی سے غموں کا یا دکھوں کا خاتمہ ہو جائے؟
ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جسے کوئی غم نہ پہنچاؤ. اب دیکھیں کہ موت جو ہے ہر کسی کے گھر میں آئی ہے, اگر کسی کے دادا حیات ہیں تو ان کے پردادا کو تو موت آئی ہے, اگر پردادا بھی حیات ہیں تو ان پردادا کے والد کو تو موت آئی ہے. البتہ یہ جو غم ہوتا ہے, چونکہ وہ موت کا تو ہر ایک کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں مرنا ہے
جی,
اور کاش یہ اچھے طریقے سے ذہن بنا ہوا ہو نا, کہ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ مجھے جو نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے, تو وہ بندہ جو نا وہ گناہوں سے ہی بچے گا اور کئی چیزوں سے بچے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے علاوہ بعض اوقات بندے کو پریشانی آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. بڑے سے بڑا مالدار ہو, پریشانی تو اس کو بھی ہے. اب جو بڑے سے بڑا مالدار ہوتا ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارہ پیسوں کی تو فراوانی ہے اور کھا پی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا غریب ہے, اس کو پیسوں کی فراوانی نہیں ہے مگر وہ کھا پی سکتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہاں یہ کھا سکتا ہے یہ, اور اصل جو پریشانی نا وہ نہ کھا سکنے والی ہے کہ یہ پیسہ ہے کسی کام کا نہیں. بندے کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, اچھا خاصا مشروب ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر وہ پی نہیں پاتا, پینے سے وہ قاصر رہتا ہے. کہ چونکہ اگر یہ پیے گا تو پھر جب نکلے گا کیسے؟ بہت مسائل ہوتے ہیں، پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے، یورین پرابلم ہوتا ہے،
کڈنی
پرابلم ہوتا ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بےچارے
تو مشروب سگیری، جب کڈنی پرابلم ہوتا ہے تو پانی پینے کا بھی
ہاں
پرابلم ہو جاتا ہے، کہ اتنا ہی پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے.
بالکل، کہ ایک لمیٹ پینا پڑتا ہے، کہ زیادہ نہیں پی سکتے، ورنہ پھر وہ پانی بیک مارتا ہے اور پھر سانس میں پرابلم ہوتی ہے. اب اگر یہ بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا، کچھ بھی نہیں ہے یہ تکلیف، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کڈنی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے تو روز یہ مرے گا، روز غم زدہ ہوگا، اگرچہ اسے لاکھوں روپے تنخواہ، پھر یہ غم زدہ ہوگا. تو خیر، اگر بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے تو یہ غم جو ہے نا اس کی زندگی میں جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا.
باپا جان، میں آپ کو اربعین تاکس دو میں سے حدیث سناتا ہوں، پیج نمبر 14. الدعاء بین الصلاتین لا يرد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو درودوں کے درمیان مانگے جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. اور دوسری دعا سنیں، من صلی علیہ لم یلی جنار. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ.
فیک نیوز کوئی بھی ایسی اطلاع یا معلومات آگے پہنچانا جو غیر تصدیق شدہ ہو، یا جس کی صداقت کے بارے میں آپ لا علم ہو یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. غلط اصلاح کے مقاصد، کسی کی شہرت یا کردار کو مشکوک بنانا مذاق کے طور پر، ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے، اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت ماہر اور قابل ثابت کرنے کے لیے، معاشرے میں بے تنظیمی پھیلانے کے لیے. غلط اطلاع کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جب یہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے درمیان پھیلتی ہے تو عموماً اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص اسے اپنے انداز اور اپنے الفاظ میں آگے بیان کرتا چلا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں بہت سی معلومات اور خبریں آتی ہیں جن کی تصدیق کیے بغیر ہم اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی رسائی اب بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے اور اس پر قانون اور اخلاقی پہلوؤں کو بھی زیادہ مد نظر نہیں رکھا جاتا. اس حوالے سے ایک سروے کیا گیا، اس میں مختلف عمر کے لوگوں اور افواہوں کے حوالے سے ان کے رویے کو دیکھا گیا کہ جتنی کم عمر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ افواہوں اور جھوٹی خبروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور بڑی عمر والے ان سے کم متاثر ہوتے ہیں اور انہیں کم آگے پھیلاتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر یا سوشل میڈیا سے دوری کی وجہ سے. ایک معتبر ادارے نے اسی حوالے سے تحقیق کی، جس کے بعد یہ پتا چلا کہ جھوٹی اور افواہ والی خبریں زیادہ جلد مقبول ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ سچی خبروں کو بھی دبا دیتی ہیں. جھوٹی خبریں سچی خبروں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں. ایک عالمی سروے کیا گیا جو معروف اخبارات میں چھپا، اس کے مطابق 85% افراد اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کو آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبر یا انفارمیشن تو نہیں مل رہی. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں روزانہ بہت سی معلومات اور خبریں ملتی ہیں، ان میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کیسے کریں؟ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز اور خبروں کی وجہ سے ہنگامے اور فسادات ہوتے رہتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں ان کو کچھ نصیحت فرما دیں کہ یہ سب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور بغیر کنفرمیشن کے خبر کو آگے بڑھانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افواہوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، خالی سوشل میڈیا پر ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا رہا ہے. غزوہ احد میں معاذ اللہ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب تو صحابہ کرام علیہ مرضوان جو تھے وہ بالکل جان پر آ گئے، اور اس میں کچھ مطلب آگے پیچھے بھی ہوئے اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا. اور پھر بارہ لے کے سب کو جب پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیر و عافیت تشریف فرمائے، تب جان میں جان آئی. تو یہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں، اس میں قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے اور نقصانات، بڑے بڑے نقصانات بعض اوقات افواہ کے ذریعے ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی افواہ اڑانا یہ ظاہر کہ گناہ کا کام ہے. تو تو افواہ اڑانے والا جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے, یہ بڑا سخت گناہگار ہے. اور یہ کوئی بھی بات آگے پہنچانے کے لیے, خصوصاً سوشل میڈیا کی باتوں میں تو واقعی ہے نا کہ اب جو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, افواہ تو میں نے کہا نا یہ تو بہت پرانی, مطلب یہ سرکار کے دور کے بھی نہیں ہے, یہ تو اس سے پہلے بھی ذرا افواہیں اڑتی ہوں گی, اڑانے والے اڑاتے ہی رہتے ہوں گے. تو اس لیے جو بھی بات کی جائے اس میں مطلب یہ کہ پہلے کنفرمیشن لے لی جائے. اب جیسے کہ چاند, خصوصاً عید کا چاند, افواہیں اڑتی رہتی اس میں, عید کا چاند ہو گیا, عید کا چاند ہو گیا, اور لوگ مطلب وہ پھر پتا چلا بھائی ویسے ہی ہو, یا بچوں نے شور کر دیا, تو اس لیے کنفرم ہو جائے کہ بھائی چاند واقعی ہوا ہے یا کیا. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کو اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم شریف صفحہ 17 حدیث نمبر 7 انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. ہو یہی رہا آج کل, بہت ہو رہی ہے سنی سنائی بات کرتے رہتے ہم لوگ. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جان لو یہ بہت بڑی خرابی و فساد ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. قرآن کریم میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. یعنی اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد مت کرو, بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. کیونکہ جو فسق سے یعنی بڑے بڑے گناہ سے نہیں بچتا, یا چھوٹا گناہ جو بار بار کرتا رہتا ہے یعنی فسق سے نہیں بچتا, وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا, تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو. تحقیق کر لو, پھر ان کی براءت ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. یعنی تحقیق کے بغیر کسی پر اعتماد کر لیا اور کسی کی شکایت سن کر دوسرے کو سمجھ بیٹھے برا والا کہہ دیا, سزا دے دی وغیرہ, تو بعد میں حقیقت سامنے آئی تو شرمندہ نہ ہونا پڑے. طالب علم نے استاد کو شکایت کی کہ میرے اس کو یوں, اب استاد نے اس کو پکڑا اور دو ہاتھ رکھ دیے اور بعد میں ثبوت ملا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا, تو استاد کو کیسی شرمندگی ہوئی. تو اس لیے تحقیق, شکایت ہو تو اس کی تحقیق کر لی جائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا, یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. حوالہ ہے مساوی الاخلاق للخرائطی صفحہ 76 حدیث نمبر 131, جبکہ بخاری شریف کی روایت میں یوں ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور لوگ اسے لے اڑتے تھے, یہاں تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا, اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا. حوالہ بخاری جلد پہلی صفحہ 467 حدیث نمبر 1386 ملتقطن. اب یہ کہ جھوٹ بولنا اس طرح, جھوٹی افواہیں اڑانا, جھوٹی خبریں پھیلانا, اس کی خرابیاں آپ نے بھی سنی, یہ تو چند نمونے کے طور پر ہے, ورنہ خرابیوں پر مزید اگر معلومات اکٹھی کی جائے تو شاید بہت جمع ہو جائے. اس لیے اب چونکہ یہ سوشل میڈیا ہے تو ہم لوگ سوشل میڈیا کی مثال دیتے ہیں, ورنہ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی یہ ایجاد نہیں ہے, پہلے سے چل رہی ہے, اس کے ذریعے واقعی جلدی اور دنیا بھر میں عام ہو سکتی ہے, خبر بالکل آگ کی طرح پھیلتی ہے. پہلے کیا وہ ایک محلے کی تک افواہیں تو ایک گاؤں تک, بہت بہت کو زوردار اگر افواہ ہو تو ہو سکتا ہے پورے شہر میں پھیل جائے, اس سے زیادہ نہیں, پوری دنیا میں نہیں, لیکن اب یہ آلہ جو ہے یہ پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے. تو اس سے اس آلے کے ذریعے نیکی بھی زیادہ کمائی جا سکتی ہے اور گناہ بھی, یعنی موبائل فون یا جو بھی سوشل میڈیا, یہ نیکی بھی زیادہ مل سکتی ہے, گناہ بھی زیادہ مل سکتا ہے. مثال کے طور پہ نیکی کی مثال یوں دوں کہ حدیث پاک, جو واقعی حدیث پاک ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے کوئی مستند کتاب سے نکالی, قابل اعتماد قابل بھروسہ کتاب سے وہ روایت لی اور اس کو مطلب وائرل کیا اور وہ روایت آپ کی 1000 تک پہنچ گئی, ورنہ آپ گفتگو میں 2, 4, 8, 10 تک آپ پہنچا سکتے, یہ 1000 تک یا ہزاروں تک پہنچے تو جتنوں تک پہنچے گی یہ ثواب آپ کا کھرا ہوا, اب دوسرے اس کو وائرل کرتے رہیں گے. تو یہ مطلب نیکیوں کا ایک آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیر لگتا چلا جائے گا. تو اس طرح کی روایتیں جو واقعی ہمیں پتا ہو کہ یہ یقینی طور پر درست ہے, تو سستی تو ہوتی ہے آگے بڑھانے میں, لیکن ثواب کی نیت سے بڑھاتے رہنا چاہیے جبکہ ہوں درست. باقی یہ حدیثیں تو چلتی رہتی ہیں, یہ نہیں, جیسے آئی کوئی حدیث شریف آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر بھی کوئی اچھا عالم دین ہو اس سے معلوم کر لیجیے یہ حدیث پاک واقعی ہے یا کیا ہے, اگر وہ اطمینان بخش جواب دیتے ہیں تو پھر اس کو بھلے وائرل ہم کریں.
اس میں حضور یہ اب امپورٹنٹ یہ بھی ہو چکا ہے کہ کیا آیا ہے, یہ تو اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن کہاں سے آیا ہے نا اس کی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ اب جو پوسٹیں بنتی ہیں نیچے مسلم حوالہ پورا لکھا ہوگا, بخاری حوالہ پورا لکھا ہوگا, اوپر کسی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہوگا, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے, لو یا مسلم کی شریف مسلم کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے, لیکن یہ آئی کہاں سے ہے. تو جو مضبوط ذرائع جیسے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا, یہ آپ اس کو مضبوط ذریعہ کہہ سکتے ہیں, یہ بہت ماشاء اللہ بڑا زبردست اور مضبوط ترین ذریعہ ہے کہ یہ بڑی تفتیش کے بعد یہاں سے آپ کو کوئی اس طرح کی پوسٹ ملتی ہے. تو اس طرح کو مضبوط ترین ذریعہ ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اسی طرح اوتھینٹیکیٹ ہی مواد آتا ہے تو وہ ہے, ادروائز پوسٹیں تو بن جاتی ہیں, فیک پوسٹ بن جاتی ہے, فیک نیوز بن جاتی ہے, تو یہ سب بن تو جاتا ہی ہے, تو یہ بھی دیکھنے کی حاجت رہے گی.
نہیں حوالے کا مطلب کہ وہ یا تو خود اتنا علم ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ یہ واقعی یہ حدیث پاک ہے, یا کسی اچھا عالم جو علم دین کا عالم ہو اس سے معلوم کر لے, وہ اگر اجازت دے تو پھر وائرل کرے. یہ میں نے عرض اس طرح کی باتیں عرض کی میں نے, اور ثواب کی نیت سے ایسا کرے تو ثواب ملے گا اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں انشاءاللہ حاصل کریں گے آپ. اور اگر کوئی بری چیز ہے یا غلط روایت ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو ہوا میں چھوڑ دیا, وائرل کر دیا, جب تک چلتی رہے گی پہنچتی رہے گی, یا کوئی میوزک والا کوئی کلپ ہے یا کوئی گانا ہے یہ آپ نے وائرل کر دیا تو وہ جب تک پہنچتا رہے گا آگے پیچھے گھومتا رہے گا, اعمال نامے میں گناہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے. یہ خاص کر جو گلوکار ہوتے ہیں نا جو گانے گاتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی اس فیلڈ کے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس پر بہت غور کریں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یا اسی طرح جو جھوٹے چٹکلے چلاتے رہتے ہیں, کیا کریں گے مرنے کے بعد, کیا کریں گے؟ ابھی تو تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی, دو چار لائک نالائک مل جائیں گے, پیٹ تھپکنے والے یا مسکا فالش کرنے والے, مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بعد سوچنا ہے نا, اس کا کیا ہو؟ موت موت تو آج بھی آ سکتی ہے اور ابھی بھی آ سکتی ہے, یہ تھوڑی کہ مطلب اتنے سال کے بعد ہی آئے گی, اور اتنے سال کے بعد بھی آئے گی تب بھی آئے گی. حضرت نوح علیہ نبینا والے صلاحت السلام نے 950 سال تو غالباً تبلیغ کی, اور 1600 سال اس میں ملفوظات میں شاید آپ کی عمر شریف. اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ زندگی کو کیسے پایا وفات, تو بولا کہ بس وہ کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے, دوسرے دروازے سے نکل گئے. تو یہ ہوتا ہے, مطلب جیسے اب میں مجھے اپنے بچپن کا کھیلنا کودنا پھدکنا بہت کچھ یاد آتا ہے, اپنی بات کر رہا ہوں میں, اب سب خواب ہو گیا نا, تھا جب تھا, اب تو چلنے میں مطلب مسئلے ہو گئے. ایج ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سب کو نہیں ہوتا لیکن ہوتا بھی ہے. تو اب یہ سب باتیں یاد آتی ہیں, بچپن کی جوانی کی, حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا, اگر نیکی کر لی ہوتی تو فائدہ ہو جاتا, کچھ اچھا ہو جاتا, لیکن افسوس. تو جو سب کو اپنی مطلب سوچنا چاہیے, تو خیر وہ تو جو چاروں طرف موت کے گولے اڑ رہے ہیں روڈوں پر ادھر ادھر آپ دیکھتے, یہ تھا گاڑی کلٹی ہو, ہوائی جہاز گرا اور کشتی کلٹی ہو گئی, وہ کتنے لوگ روز مر رہے ہیں. ہاسپٹل میں بوڑھے کم آپ کو ملیں گے بیڈ پر, ادھیڑ عمر کے اور جوان یہ بھی ملیں گے, سمجھے, بوڑھے بھی ملیں, سب مکس ہوتا ہے. تو یعنی موت بیماری یہ سب کو پکڑ لیتی ہے, موت تو آنی آنی ہے. بوڑھا کھانستا کھاٹ پر پڑا رہ جاتا ہے, اور جوان کا جنازہ اسی گھر سے نکل پڑتا ہے. اور مطلب میں نے خود کتنے پتہ نہیں جنازے اٹھائے جوانوں کے, لیکن کچھ بھی کر لے آخر موت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی مطلب وفات کے ٹائم پر جو بھی مطلب ایک واقعہ ہے سمجھے, تو ملک الموت تشریف لے گئے علیہ السلام, اللہ کی بارگاہ مرض کی, تو ہم موسیٰ سے کہو کہ بیل پر ہاتھ رکھ لیں, اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے. تو ملک الموت حاضر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا, تو کہا اس کے بعد پھر موت. اب آپ نے فرمایا کہ پھر جب ہے ہی موت, اسے بھائی نہیں مطلب رائے فرار ہے نہیں, ابھی چلتے. تو یوں مطلب موسیٰ علیہ السلام نے, یہ اولو العزم پیغمبر تھے, رسول تھے اللہ کے, اور مطلب ان کا مان تھا ایک, باقی ہم جس ایک پڑے گی ملک الموت کی تو نظر بھی نہیں آئیں گے, بات ہے ہم تو نہیں بول سکتے کچھ. تو یہ ان کا مقام تھا. تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح مطلب انہوں نے اجازت دی روح قبض کرنے کی, اور یہ دنیا سے پردہ فرما لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کیا, ڈرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے, اور بالکل یہ افواہیں اور جھوٹی باتیں, اور بالکل یعنی کہ صحیح بات ہے کہ آدھا پرسن بھی اگر شبہ ہو نا, کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے نہ اس کو کسی سے کہا جائے, صحیح بات تو یہ احتیاط احتیاط احتیاط. سچی بات ہے, بولتے بولتے ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ بولنے کو چاہیے, تو بولنے کی خاطر جب بولتے ہیں نا, تو پھر نہ بولنے کا بول جلتے ہیں اور گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہر ایک کو احتیاط, عالم کہلانے والے بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. سوشل میڈیا میں جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خدا پوچھنے والا ہے, جو اس کی پکڑ سے کون بچے گا. تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ وہ سچی بات ہے کہ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاموشی عالم کا وقار ہے, اس کی عزت اس کی ہیبت اسی میں ہے کہ چپ رہے. بعض اوقات یہ زیادہ بولتا ہے نا تو پھنس جاتا ہے. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, تو میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں سب کو سمجھاتا رہتا ہوں, جو بھی کرتا ہے مطلب اپنے آخرت کی بھلائی کو پیش نظر رکھے, یعنی کہ میں اب میرے اتنے مرید ہیں, میں یوں, میرے چاہنے والے یوں ہیں اور دنیا بھر میں شہرت ہے, یہ تھوڑی مجھے کوئی بچا سکیں گے, یہ تھوڑی کام آئیں گے یار, یہ قبر میں میرے ساتھ کوئی تھوڑی چلیں گے, مجھے یہ سوچنا ہے. اگر میرا رب ناراض ہوا تو یہ سب مل کر کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے, مین تو رب ناراض نہ ہو, رب راضی ہے, یہ سب مل کر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, تو ہم یہ سوچیں تو انشاءاللہ یہ کہ بچت کی صورت ہوگی. سب کو سوچنا ہے, سوچ سمجھ کر اور پہلے تولو بعد میں بولو, والی اللہ کرے گا ہم سب کو سوچ نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پہلے تولو بعد میں بولو, بہت خوبصورت وہاں بات ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اب تو بولنے کے بعد بھی تولتے نہیں ہیں, کہ چلو بولنے سے پہلے تولنا بھول گئے, کم از کم بولنے کے بعد ہی تول لو تاکہ کوئی رجوع, کوئی معافی, کوئی واپسی کا راستہ نکلے. یہ بھی نکل ہم اس سے بھی آگے نکل گئے. آپ نے فیک نیوز اور غلط بیانی اور یہ سارا, یہ جو میں اسلام بھائی سے یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو میڈیا وار ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کو کوئی سمجھاتا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میری اس درخواست یہی ہے کہ حضور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سمجھانے اور جواب دینے کا سلسلہ بھی نہ, اگر کوئی مثال آپ کو سوشل میڈیا پر آ کر سمجھا ہی رہا ہے اور آپ نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر ہی جواب دینا شروع کر دیا, تو پھر یہ تو ساری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنتا ہے. تو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو اس کو سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے بجائے, اگر وہ واقعی اصلاح چاہتا ہے تو سہارا لینے کے بجائے اسے پرسنل سمجھا دے, نہیں سمجھتا ٹھیک ہے, اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. اور آپ بھی جواب اگر سوشل میڈیا پر دیں گے کہ اسے سوشل میڈیا پر سمجھایا تھا, تو یہ پوری جنگ چھیڑتی ہے اور اس میں جلتی پر وہ مٹی کے تیل پر سمجھے کہ چنگاریاں ڈالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح بھی اپنے دامن کو بچا کر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی.
اور سمجھانا بھی ایک فن ہے جی, یہ بھی آنا چاہیے, سمجھانا نہیں آتا سر, یعنی جس رف انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, اور جس طرح مطلب سامنے والے نے غلطی تو کی, ٹھیک ہے کی, لیکن یہ کہ آپ بھی تو غلطی کر رہے ہیں یار, تو ناپاکی ناپاکی سے تھوڑی پاک ہوتی ہے, ناپاکی پانی سے پاک ہوتی ہے, اس نے گڑبڑ کی, آپ گڑبڑ نہ کریں, نرمی رکھیں. جبکہ اگر سمجھانا ہی مقصود ہے, کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح مطلب یعنی کہ دین کے تعلق سے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں اور جس سے گمراہی پھیلتی ہے, تو ایسوں کو بعض لوگ مقابلہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ پہلے سے مقابلے ہو رہے ہیں, پہلے کتاب کے ذریعے مقابلے ہوتے تھے, مائک پر ہوتے تھے مقابلے, تو پرانا مطلب یہ انداز ہے. تو ضرورت مقابلہ ہوتا ہے, بعض اوقات یہ مقابلہ اگلے کو جواب دینا یہ واجب بھی ہو جاتا ہے, اس کی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن سمجھانا آنا چاہیے. مصیبت اور رونا یہ ہے کہ سمجھانا نہیں آتا, وہ اس انداز میں اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, چلو وہ اس نے ایسی بکواسیں کی ہیں کہ اس کو جتنا الٹا سیدھا بولے آدمی کم ہے بالفرض, لیکن آخر اس کے بھی تو ماننے والے, اس کے فالوورز اس سے متاثرین ہوں گے نا یار, تو آپ کا جو انداز ہوگا نا یہ تو سمجھو کہ کوئلہ ہے, کوئلے کو جتنا بھی دھوئیں گے وہ کالا ہی رہے گا, لیکن جو کوئلے کے آس پاس ہے وہ سب کالے نہیں ہوتے, غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی وہ کوئلے کی گرد آ جاتے ہیں یا پیچھے چل پڑتے ہیں, تو یہ پھر آپ سے بدزن ہو جائیں گے. آپ اگر رف انداز میں سمجھائیں گے نا تو اس طرح وہ آپ کی سنیں گے نہیں, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو اہم ترین مدنی پھول دے رہا ہوں, اگر ضرورتاً سمجھایا کسی نے, اور اہل علم عام طور پہ اس طرح سمجھاتے ہیں, تو ان میں بھی میں نے کہا نا کہ بعض رف ٹاکنگ پر ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کسی کو مطلب کسی کی غلطی ہو, 100% اس کی غلطی ہے, شرعی دلائل آپ کے پاس ہیں, سب کچھ ہے, اور آپ اگر اس کو شفقت سے, پیار سے, نرمی سے سمجھائیں گے, ہاتھ جوڑ کر سمجھائیں گے, گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے سمجھائیں گے, یار یہ سمجھے گا نہیں تو جائے گا کہاں, صحیح بولتا ہوں، سیٹ ہو جائے گا. اگر یہ سیٹ نہیں ہوگا تو اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ دیں گے کہ یار ضدی آدمی، یار یہ جھوٹا ہے، یہ آیت پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا، ہاتھ جوڑا بےچارا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے اور یہ مطلب مانتا ہی نہیں. تو یہ اگر یہ حکمت عملی ہم کو آ جائے نا، انشاءاللہ جو ہے نا یہ میدان آپ کا ہے، لیکن ہم کو آتی نہیں ہے. اگر وہ اگلا ایک غلطی کرتا ہے ہم 10 غلطیاں کرتے ہیں، سمجھاتے اس کے پورے خاندان کو سب پھنگولتے ہیں کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا، اور ہم خوش ہوتے پھر ہمارے ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا، کیا سنائی آپ نے، او ہو کیا یار، اور اب تو اس کی نیند آپ نے اڑا دی. نیند کیا اڑا دی، یہ مطلب آپ کا جو بھی ہے نا سارا لے ڈوبے گا آپ کو. یہ نئی طریقہ، اب میں کھل کر سب کچھ بول نہیں سکتا، میں اس وقت لائیو ہوں کہ کس طرح ہے نا، میرا ذہن یہ ہے کہ جب ضرورت ہے ان کو سمجھائے تو موقع کی مناسبت سے سمجھائے. وہ حاکم سختی بھی کرے گا جب سب کو، میں اور آپ حاکم تو نہیں ہے یار، نہ ہم کو سختی کی ضرورت ہے. جہاں سمجھانا ہے موعظہ حسنہ، وہ آیت مبارکہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر سے. یہ نہیں آتا اپنے کو یار، یہ آ جائے اس آیت مبارکہ کو بندہ جو ہے نا دھو کر پی لے، ذہن میں بٹھا لے، اب وہ کسی کو سمجھانا شروع کرے تو بات بنے. یہ توجہ ہی نہیں ہوتی. شیطان جو بولتے اس کو تو میں لے ڈوبا ہوں، چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں، تو بولے اس کو سمجھانے نکلا ہے. تو اللہ پاک توفیق دے، میں نے بہت کچھ کہہ دیا. العاقل تکفیل اشارہ، تو سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ سمجھ جائے اور سمجھانا سیکھ لے، لیکن سمجھانا نہیں آتا. اللہ مجھے بھی سمجھانے کفن عطا کر دے، آپ کو بھی عطا کر دے. ہم کو امت کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر، مکے لہرا کر، ڈنڈے اٹھا کر، پتھر دکھا کر، یہ تھوڑی کوئی مطلب ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، یوں ہی کر سکتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر، منتیں کر کر، رونی صورت بنا کر اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ کہ سچی بات ہے، اگر یہ ہماری مبلغین کو یہ ترکیب آ جائے نا، شیطان سر پیٹ لے کہ میں نے بہت سو کو گھمایا لیکن ابھی ان مبلغین کو کسے گھماؤں. یہ تو جس کو دیکھو پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کے لے جاتے ہیں، اب میں کروں گا کیا؟ یہ تو مسجد میں بھر دیں گے، بولتے ہیں مسجد بھی بنائیں گے، بناتے بھی ہیں، تب کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی کا مقابلہ بڑا سخت ہے. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، لیکن ایسے بھی ہیں اپنے پاس الحمدللہ جو بہت نرم مزاج اور اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ کمی بھی نہیں. ہم کہہ سکتے کہ ایسوں کی کمی ہے، اللہ کی رحمت ہے. جب بھی تو دعوت اسلامی اتنی آگے نکل گئی ہے اللہ کی رحمت سے، کتنی آگے نکل گئی ہے، یعنی دنیا کے کتنے ممالک میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. ایک سے ایک سر پھرے اور ہر دماغ جو ہے وہ آ کر اب ہاتھ جوڑ کر سمجھانے والے بنی گئے نا، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے. اس وقت الحمدللہ ہماری معلومات کے مطابق سبی بلوچستان، جامعت المدینہ فیصل آباد پنجاب، حافظ آباد پنجاب، زارا گوزا اسپین، قصور پنجاب، والٹن ٹاؤن لاہور کینٹ پنجاب، اوکاڑا، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، مدرسۃ المدینہ جوہر ٹاؤن پنجاب، گجرانوالا اور مدرسۃ المدینہ داروغہ والا لاہور، جامعت المدینہ میاں والی گجرات، دار المدینہ ڈسکا، جامعۃ المدینہ جی 11 اسلام آباد، مدرسۃ المدینہ نواب شاہ، گلگت بلتستان، مدرسۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، پتوکی، گلبرگ ٹاؤن لاہور، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ جہلم، گجرانوالا، جامعۃ المدینہ نیپال گنج، مدرسۃ المدینہ فیصل آباد، مدرسۃ المدینہ شیخوپورہ، واہگا ٹاؤن لاہور، خانقاہ ڈوگرہ پنجاب، حیدرآباد سندھ، مدرسۃ المدینہ ننکانہ پنجاب، شاہدرہ راوی ٹاؤن لاہور پنجاب، فیصلہ آباد، پنجاب، جو اب تک ہم تک پہنچے ان تمام جگہوں پر الحمدللہ اجتماعی طور پر مدری مذاکرہ دیکھے جانے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. اچھا یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بولتے ہیں ہمارا دنیا میں یہاں کام ہے تو وہاں کام ہے، یہ پاکستان کے شہر گنوا دیے. تو اس میں مسئلہ یہ کہ اب جیسے اس وقت ہمارے یہاں رات کے 8:11 شاید ہے نا،
ہمارے یہاں
پاکستان میں مدینے میں، سوری تو میری گھڑی میں مدینے کا ٹائم ہے، وہی دیکھ کر میں نے بتایا.
ماشاءاللہ.
اچھا تو اب مدینہ شریف سے ہی شروع کرتے ہیں. اب مدینہ شریف میں اس وقت لوگ ہوں گے مصروف، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، دکانوں پر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی دیکھنے میں ان کو بھی موقع کم ملے. اچھا مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں یہ ٹائم، بغداد معلہ میں بھی یہی ٹائم ہے. تو اب یہ کہ دیگر ممالک تو یو کے، تو میرا خیال ہے وہاں
شام کے 5 بجے ہوں گے،
شام کے 5 بجے
یورپ میں، شام کے 6 بجے ہیں
جی،
یورپ میں شام کے 6 بجے
یورپ میں 6، ساؤتھ افریقہ وغیرہ افریقہ
تقریباً شام کے 7 بجے ہوں گے،
ٹھیک ہے نا. اب وہاں کیسے یہ لوگ ان اوقات میں اجتماع کریں، اب کام دھندے کا ٹائم ہے تو یوں گیدرنگ جو ہے نا وہ جمع نہیں کر سکتے بےچارے، ورنہ اگر کوئی ٹائم کی سہولت ہوتی نا تو پھر یہ پاکستان سے مقابلہ کرتے گیدرنگ میں، شاید
ساؤتھ کوریا اور آگے جب جائیں آسٹریلیا وغیرہ میں کہیں رات کے 3 بجے ہوں گے، کہیں صبح کے 4 بجے ہوں گے، ادھر ٹائم آگے ہے.
امریکہ
میں صبح کے تقریباً 10 بجے ہوں گے.
کہاں سے گیدرنگ کریں گے مدنی مذاکرے میں دیکھنے کے لیے؟ تو یہ مجبوریاں ہیں.
یہ امریکہ والے آ گئے، ڈیلس امریکہ میں صبح میں بیٹھے ہیں.
یا اللہ
آپ نے کہا، دیکھیں گیدرنگ کرنے والے کر لیتے ہیں.
ساؤتھ کوریا میں بھی اس وقت 2 بجے ہیں، وہ ہم بھی بیٹھے ہیں
ماشاءاللہ. مگر وہ گیدرنگ کہتے ہیں ان کو، لیکن یہ کہ ان کے موافق ٹائم ہوتا تو پھر گیدرنگ ہوتی.
جی جی
صحیح کی ماشاءاللہ، پھر بھی قربانیاں ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیر شریف آج تو پہلی تاریخ 12 بجے سے شروع ہوگی کہ نہیں، 30 نومبر تھی نا، 12 بجے نہیں ہے تو یہ پیر شریف منڈے جو ہے پرسوں جو آئے گا، تو یہ منڈے پہلا منڈے، فرسٹ منڈے منتھ کا پہلا پیر شریف ہے. تو اس میں یوم قفل مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے اصلاح اعمال کی طرف سے کہہ لیجئے، جو شعبہ ہے اپنا، تو اس میں مطلب یہ کہ کچھ لکھ کر بات کر لی جائے، جہاں جہاں ممکن ہو اس طرح چلے جائیں، کچھ اشارے سے بات کر لی جائے یا چلے اپنی ترکیب آپس میں، جبکہ کسی کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، الجھن نہ پیدا ہو جائے، وحشت نہ ہو، تو ایسے موقع پر یہ انداز چل جائے. ورنہ ضرورت کی بات کرتے بھی ہیں، یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، دینی بات کر وہ تو کرنی ہے، ثواب کا کام ہے. تو اس طرح مطلب فضول باتوں سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے یہ یوم قفل مدینہ منایا جا رہا ہے اور ہر مہینے منایا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ اتوار کو، کل سے سنڈے مغرب سے ٹائم شروع ہو جائے گا اس کا، اور پیر کو مغرب تک رہے گا. بعض ایام میں قفل مدینہ بھی لگاتے ہوں گے 72 آورس کا، تو ان کا بدھ کو مغرب کے وقت پورا ہوگا، 3 دن کے مدنی قفل مدینہ کا ٹائم. تو اس طرح مطلب کوشش کریں، اور اس میں ذہن نصیب خاموش شہزادہ رسالہ جو ہے یہ پڑھ یا سن لیں، تو اس سے رینیو ہوتا رہے گا اور آپ کو احساس پیدا ہوگا انشاءاللہ، خاموش رہنے کا جذبہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، غمزدوں کی تم ہو غم گسار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار.
Zanun ra صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مدینے چلی تیرا کرم ہو گیا, میں مدینے چلی
ہو جائے خواجہ غریب نواز, غریب نواز نواز ہے عارفہ, غریب نواز غریب نواز.
پیارے پاپا جان, ہم بچوں نے آپ کے لیے اوورسیز کے اجتماع میں اسالے ثواب کی ترکیب کی ہے.
اے میرے سرکار, اے میرے سرکار.
باپا آپ بھی مدینے چلے, ہم کو بھی لے جائے مدینے.
اللہ اللہ ماشاء اللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, صد کروڑ مرحبا. یہ آخری میں میری پڑھ نواسی ہے, اس طرح کی پڑھ نواسی پڑھ نواسا پیغامات دیتے رہتے میرے کو. مدینے چلے ہیں, مدینے لے چلے ہیں. کوئی بچی بولتی ہے مجھے نہیں لے گئے تھے, میں ناراض ہوں وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہمارے گھروں میں مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامر عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے, اور بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شہد سے مٹھا مدینہ دکھائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینے میں قبا شریف کی زیارت کی ابھی, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو راستے میں تھوڑا چائے پانی رشتے ہوئے.
چھبیس ربیع الاخر 1446 سنہ ہجری مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں. یہاں کے اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں, اور اس وقت ماشاء اللہ امیر سنت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرا نے ستوت لاکھوں سلا
کے بے کر عطا کے مزگر احد کے والی جناب حمزہ, وفا کے بے کر عطا کے مزگر احد کے والی جناب حمزہ. ہے زینت مسند شہادت بشان عالی جناب حمزہ.
الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملا ہے, اور ہم احد شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں. یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَحَذَا اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. یہ جبل احد ہے, ہم اسے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے.
سبحان اللہ,
تو یہ پہاڑ عاشق رسول پہاڑ ہے. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ,
محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ,
سامنے مسجد نبوی کے منارے نظر آ رہے ہیں.
باپا ہم احد پہاڑ پہ تو ہیں, لیکن مسجد نبوی سے تو ہم اوپر ہیں, تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟
آپ نے بڑا پیارا محبت بھرا سوال کیا, اور اللہ ہم کو بھی بہت زیادہ ادب کی سعادت بخشے. تو ویسے مسجد نبوی شریف اس وقت کافی فاصلے پر ہے, منارے اونچے ہیں نا, تو دور سے ہم کو نظر آ رہے ہیں. پہاڑ شریف پر ہم کھڑے ہیں نا اس وقت, تو نظر آ رہے ہیں. اور ویسے دوسرے پہاڑ بھی ہیں, تو بلڈنگیں اوپر اوپر ہو جاتی ہیں. اچھا, پھر ہوائی جہاز اس سے بھی اوپر سے گزرتے ہیں. تو بے ادبی کا تعلق عرف و عادت یعنی رواج پر ہوتا ہے, لوگوں کے معمول پر ہوتا ہے. جس کو مطلب لوگ بے ادبی سمجھے نا, وہ بے ادبی ہوتی ہے. تو ورنہ تو ایک زندگی دشوار ہو جائے گی, تو ہوائی جہاز میں سفر ہی نہیں کرے گا, کیسے کرے گا؟ دنیا میں کہیں بھی ہو تو ہوائی جہاز تو اوپر ہی ہوتا ہے نا. بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو یوں بید بھی یہ نہیں ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی کیا گھری تھی جب یہ احد پار پر ہم تھے اور کافی دیر تک وہاں پر رکے رہے, اور وہاں آپ نے وہ بھی شعر پڑھا تھا, ایک ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا. اگر یہ شعر بھی پڑھ دیں اور واقعہ بھی سنا دیں, کچھ مدینے کی باتیں بھی مزید کر دیں, جو بیٹھ کر چائے پینا, اور یہ بھی اب یہاں ایسا تو کبھی کر بھی دے, یہاں تو کشش کیا ہے, وہاں تو بیٹھ کے چائے بسکٹ پہ بھی کشش ہے, مدینے کی جو گلی تھی.
سبحان اللہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے, اور یہ اس واقعے کو نظم کیا اعلی حضرت نے اشارے میں اپنے, یہ اشارے میں ہی پورا واقعہ اس میں شامل نہیں ہے. تو ایک بار سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ پاک نے بہت سارے غائبوں پر خبردار کیا ہے, تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو احد ہلنے لگا, اسی کو زلزلہ بولتے, وہ تھر تھرانے لگا, ہلنے لگا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں اور سب کو اپنی بولیاں سمجھا بھی سکتے ہیں, اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا سے غیب کی خبر بھی دے سکتے ہیں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری, اے احد ساکن ہو جا, ٹھہر جا. یہ مفہوم اب الفاظ لفظ ٹو لفظ تو بہرحال یہ کہ یہی ہے کہ مطلب کہ اے احد ٹھہر جا, اور تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید اس وقت موجود ہیں. تو احد شریف جو تھا وہ اس نے ہلنا بند کر دیا نا, اس کا زلزلہ جو تھا جنبش تھی وہ ہلنا جلنا یہ رک گیا. اس سے کتنی باتیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو فرمایا, احد سرکار کی بات سمجھا اور رک گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ صدیق, ٹھیک ہے نا, چلو یہ سامنے سامنے صدیق, اور یہ دونوں تو ابھی بظاہر تو ظاہر حیاتی تھے, اب بھی حیات ہیں, لیکن یہ کہ ظاہری طور پر بھی حیات تھے, اور یہ شہید ہوں گے یہ کس کو پتا تھا, یہ سرکار نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ دونوں دو شہید بھی تجھ پر ہیں. اور احد سرکار کی بات سن کر اس نے ہلنا بند کر دیا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا, اب خدا جانے کہ وہ شرح ہے اس کی بنتی ہے نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, ان حضرت کو پتا ہو تو, کہ یہ احد پہاڑ اس لیے ہل رہا تھا, اصل وہ جھوم رہا تھا اپنے مقدر پر کہ میری قسمت بھی کسی, واہ واہ کہ آج مجھ پر اللہ کے نبی اپنے تین صحابہ کے ساتھ, خاص مقرب صحابہ کے ساتھ آج مجھ پر تشریف فرمائے, تشریف لائے ہوئے, مجھ پر اپنے مبارک قدم رکھے ہوئے, تو خوشی کے مارے وہ جھوم رہا تھا. یہ زلزلہ تھا. اب وہ خدا و تعالیٰ نے کہیں پڑھا تھا, میں نے ہو سکتا ہے کسی عالم صاحب سے سنا ہو, ہاں علماء بیان کرتے ہیں, تو یہ کوئی وائزانہ نکتا ہے. اچھا اچھا, اب کہیں لکھا ہوا میں, اب اللہ بہتر جانے کوئی شروعات میں لکھا یا نہیں پتا نہیں مجھے. یوں ویسے عقل میں آتی ہے بات, ہر چیز سرکار کو جانتی اور مانتی ہے, پہچانتی ہے, سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے. سرکش انسان وہ جو ایمان نہیں لاتے, حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا احد پہاڑ کا اس وقت جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا. حوالہ مرقات المفاتیح جلد 10 صفحہ 448 تحت الحدیث 6083. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے, معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ولی ساری خلقت کے محبوب یعنی پیارے ہوتے ہیں, ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں. میرات المناجی جی جلد 8 صفحہ 408. سبحان اللہ, چلو تصدیق ہو گئی, پہاڑ خوشی میں جھوم رہا تھا کہ آج مجھ پر کس کے قدم آئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایک روایت جسے بیان فرمائی کسی موقع پر ملفوظات میں, کسی میں جوتا پہن کر کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں تو اس سے میں بہتر سمجھوں گا کہ میں انگارے پر پاؤں رکھوں کہ انگارے سے میرے پاؤں کے جوتے کا تلوا جھلس جائے اور میرے پاؤں جلے اس طرح کا, اور یا میں تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا جو تلوا ہے وہ کٹے اور میرا پاؤں وغیرہ. یہ اس مفہوم کی روایت بیان کی, تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو اس پر میرے آقا اعلی حضرت کا عشق جو تھا اس میں مزہ آیا, جنہوں نے پڑھا ہو ان کو پتا ہوگا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے سر اور آنکھوں پہ پاؤں رکھیں تو دو جہاں کا چین بخش دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا کسی مسلمان کی قبر پر بھی پاؤں رکھ دیں تو وہ مسلمان جو ہے اگر کچھ کمزوری ہو تو بخشا جائے, مثال مطلب. لیکن اعلی حضرت کے جو الفاظ تھے وہ میں نے تقریباً یہی تھے جو مجھے بہت اچھے لگے تھے کہ یہ ہے عشق کی تشریح.
یہ بھی وقت تھا, یہ بھی منظر تھا, مدینے کی گلیوں میں تھے, گھوم رہے تھے, جھوم رہے تھے, مگر حضور بہت جلدی یہ وقت جیسے کہ گزر جاتا ہے, بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے.
اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی.
میری اس در پہ کھڑی Oh, حضور مدینے جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں، فارم بھرنے بھرے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ عازمین حج حج بھی کریں گے، مدینہ منورہ بھی حاضر ہوں گے، دعوت اسلامی کی حج و عمرہ مجلس اس میں پیش پیش ہے، فارم بھرنے میں معاملت بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ حج بدل کی سہولت بھی یہ پیش کرتی ہے، یعنی ہماری جو مجلس ہے مجلس حج و عمرہ، ان لوگوں کے جن کے حج بدل ان کے ذریعے حج و عمرہ کے ذریعے کروائے جاتے ہیں اس مجلس کے تحت، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے مگر ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی حج و عمرہ مجلس جو ہیں وہ خدمت دیتی ہے، اور یہ فون نمبرز بھی ہیں، رابطے کے اوقات بھی ہیں، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 9203111212142، ای میل ایڈریس بھی ہے، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں آپ۔ حضور سے امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں جن پر حج بسا اوقات فرض ہوتا ہے اور وہ معذور ہو جاتے ہیں، یا اولاد بہت امیر ہوتی ہے ان کی بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی کہ والد صاحب پر حج فرض تھا اور والد صاحب نے کیا نہیں تھا، تو اولاد بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، مال بھی ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔
اول تو یہ جو کہا نا کہ بہت سارے لوگ حج نہیں کر سکتے اور وہ دوسروں سے حج کروا لیں، اس طرح کا کچھ جملہ سننے میں آیا، تو اس میں ایسا نہیں ہے، حج بدل کے شرائط ہیں کہ کب مطلب دوسروں سے حج کروایا جا سکتا ہے، حج بدل جو فرض تھا وہ، تو اس کی صورتیں جو وہ لکھی ہوئی ہیں رفیق الحرمین میں۔ اچھا، اب رائے کہ نفل حج ایصال ثواب کے لیے، تو وہ الگ صورت ہے کہ یہ ظاہر سب یعنی کسی نے حج فرض ادا کر بھی لیا اور اب کسی کو نفل حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہے تو بھلے وہ تو اچھا ثواب کا کام ہے، اس طرح ماں باپ میں سے کسی نے حج نہیں کیا تھا، فرض تھا لیکن نہیں کیا، تو اب دنیا رخصت ہو گئے تو ان پر اگر شرعی مجبوری کے بغیر وہ حج کرنے سے خود کو باز رکھا تھا، جیسے آج کل ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی حج فرض ہونے کے باوجود، اب موت آ جاتی ہے تو ہے تو وبال تو ہے ان پر، اب اگر اولاد حج بدل کر لے ان کی طرف سے یا کروا دے تو امید رکھی جائے کہ وہ اس فرض سے سبکدوش ہو جائے، اب انہوں نے وصیت تو کی نہیں ہے پھر بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہو جائے، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ویسے ایصال ثواب کے لیے ماں باپ کے کوئی حج بدل یا حج کروائے کسی کو، پھر جب وہ حج ایک فرض ادا ہو گیا ہے ماں باپ کا اور اب کوئی کرواتا ہے تو وہ حج بدل اب نہیں کہلائے گا، ویسے نفل حج کسی کو کروا دیا، حج کروا دیا کسی کو، اب وہ اس کے حق میں فرض بھی ہو جائے فرض ادا ہو سکتا ہے جس سے حج کروایا، تو اس کا ثواب ماں باپ کے سارے ثواب ہو جائے گا، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، اس میں غور کر لیا جائے کہ بعض لوگ اس میں اپنے ماں باپ کے لیے واقعی سارے ثواب کے لیے بہت خرچے کرتے ہیں، اچھے خاصے خرچے کرتے ہیں، اچھی بات ہے اگر جائز طریقے پر خرچہ کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ رقم اگر نکال کر یا اسی رقم سے چاہیں تو حج بھی کروا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے مجلس حج و عمرہ، تو وہ حج بدل کی بھی ترکیب ان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب ایک ہر آدمی جس کو حج کرنا ہے غریب آدمی، اب یہ مجلس والوں کے پیچھے پھرے کہ مجھے حج بدل پر بھیج دو، لوگ کرتے اس طرح، مجھے بھی کئی بار اسے ملے ہیں مجھے حج پر بھیج دو، یہ ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اپنے مخصوص عیسائی بھائیوں کو حج پر بھیجتی ہے کہ جسے علماء کا بھی ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے، یا یہ کہ بعض اوقات مبلغین کو بھیجا جاتا ہے اور اس کی یہ ترکیب کرتے ہیں حج بدل پر بھیجنے کی، تو جو حج کے مسائل جانتا ہو تو وہ درست حج کرنے کی اس کی ظاہر ہے امید زیادہ ہے. ایک عام آدمی بولتا ہے حج پر بھیج دو, پتہ نہیں جا کے کرے گا کیا.
اس کے ساتھ ساتھ
یعنی کہ 100 سال تک بندہ نماز پڑھتا ہے, صحیح بات یہ کہ پھر بھی نماز صحیح نہیں پڑھ پاتا, ایسے حالات ہیں. تو زندگی میں ایک بار حج وہ کیسے کرے گا, جب تک سیکھے گا نہیں. سیکھنے کا ذہن کم ہے, سیکھنا ہوتا ہے, وہ ضروری ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے
یا سیدی؟ آپ درست فرما رہے ہیں, اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے ہمیں رہنمائی یہ ملی تھی کہ دارالافتاء کے وہ اسلامی بھائی جن کو لوگوں کو رہنمائی کرنی ہوتی ہے ان کو بھی حج کروایا جائے. تو ماشاءاللہ کئی دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کو یہ حج بدل کی وجہ سے.
دارالافتاء
دارالافتاء اہل سنت کی طرف
سے,
الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مدنی اسلامی بھائی اور ایسے ماسٹر ٹرینر بھی, ایسے مبلغین کو بھی ہم بھیجتے ہیں کہ جو وہاں جا کے حاجیوں کی بھی تربیت کریں, نہ صرف اپنا حج درست کریں بلکہ دیگر حاجیوں کی تربیت. یعنی کئی ایسے مبلغین گئے جنہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو وہاں جا کر بھی حج کی ٹریننگز اور باقی جو وہاں قافلے حج کے ہوتے ہیں ان کے رہنمائی کا سامان ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ وہ لوگ جو نفلی حج جیسے امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ حج بدل مجلس حج و عمرہ کے تحت کریں گے تو اس میں ان شاء اللہ ثواب کی امید یوں بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنے حج کرنے کے ساتھ ساتھ جن کے لیے آپ حج کروا رہے ہیں باقی شاید بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان بھی بنیں گے
انشاءاللہ. تو جن کو بھیجنا ہو ضرور وہ ہماری مجلس حج و عمرہ سے رابطہ کریں. یا اللہ پاک جو مجلس حج و عمرہ کے ذریعے کسی مسلمان کو حج بدل کروائے یا نفل حج کروائے یا عمرہ شریف کروائے الہ العالمین, اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک وہ سبز گنبد کے مکی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. ذہن نصیب ہے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو سبز گنبد کے سائے میں محبوب کلمہ پڑھائیں اور اس کو ایمان پر موت آئے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نابالغ بچے سلا ہوا احرام پہن سکتے ہیں؟
نابالغ کو بھی جو بھی کرنا وہ کنفرم ہی کروائے جائے نا, پھر جواب کس کس کو دو گے کہ نابالغ کو چونکہ اس پر حج فرض نہیں ہے اور اس پر کئی مسائل لاگو نہیں پڑتے اس لیے ہم نے سلاوا پہنا دیا ہے, تو سلاوا نہ پہنایا جائے اس کو بھی پروپر جو احرام ہے وہ مطلب پہنا جائے. بار بار اس کا پاجامہ اترتا تو سیٹ کرتے رہتے ہیں نا, احرام سیٹ کرتے رہنا اور کیا. ہاں ذہن بعض بننے والا ہوتا ہے, بعضوں کے ذہن بننے سے ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہم اجازت نہیں دے سکتے اس کی تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو جو شریعت نے احرام جس کو قرار دیا نا وہی بچے کو بھی پہنا جائے.
ماشاء اللہ
یہ وہیں پڑھ رہا ہے احرام بھی بندہ ہوا ماشاء اللہ,
یہ وہیں کی ہے.
ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے, اللہ ہم سب کو وہاں نصیب کرے لبیک پڑھنا سبحان اللہ. اللہ نظر بس سے بچائے ماشاء اللہ.
امیرے اہل سنت پیارے, امیرے اہل سنت.
ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کئی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے ڈائری کے صفحے پر, جو شرم سار کی لغزش کو معاف کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. شرم سار یعنی مطلب جو شرمندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اب وہ اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے کسی بندے سے اور وہ بندہ جو ہے معاف کر دے اپنی جو اس نے خطا کی ہے, مثلا دل دکھا دیا تھا کبھی کوئی حق تلف کیا تھا معاف کر دیا, تو اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص کے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ. یہاں معاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی, معاف کرنے کے وجہ سے کافی فضائل ہیں. جن میں سے ایک یہ بھی ہے. ہمارے یہاں بعض بڑے ضدی ہوتے ہیں, معاف نہیں کرتے, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے, واقعی بولتا ہوں دیکھا ہے, کہ بعض لوگ لکھ کر رکھتے ہیں, دوستوں میں سا ہوتا ہے, یہ پہلے میں نے دیکھا ہے, لکھ کے کہ اس وقت اس نے یہ بولا تھا, اس وقت یوں کیا تھا, میرے ساتھ یوں کیا تھا, پھر دیکھتے کہ دل جلاتا رہے. تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے. رکھنا کیا تھا, میرے پاس کچھ تحریرات تھی, بعض اوقات اپنوں میں بھی ہوتا ہے, اپنوں ہی کی تھی تحریرات, جو مطلب یعنی کہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, جو مجھے کسی موقع پر کام آ سکتی تھی, لیکن میں نے اپنا ذہن بنایا کہ نہ مجھے کسی کے عیب اچھالنے, نہ کسی کی غیبت کرنی ہے, نہ کسی سے انتقام لینا ہے, نہ ان جھگڑوں پھڑوں میں پڑنا ہے. تو میں ایک آئے کو رکھوں, میں نے اس ساری تحریرات جو یعنی کہ بہت قیمتی ایسے شخص کے لیے تھی کہ جو مطلب اگلے کو نیچا دکھانا چاہے, اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہے, اس سے انتقام لینا چاہے, تو بہترین سرمایہ یعنی بدترین مواد تھا وہ, یوں کہہ لیجیے, میں نے سب ٹھنڈا کر دیا. اپنے کو رکھنا ہی نہیں ہے یار, دوسروں کے عیب کو ڈبو دو, انشاءاللہ اپنے عیب بھی ڈوب جائیں گے انشاءاللہ. یہ کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو اپنا ذہن اسی طرح مسلمانوں کے لیے صاف ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے اللہ پاک کسی کو عذاب نہ کرے, یہ ذہن ہو اپنا. اللہ پاک ہمیں بھی عذاب سے بچائے. اپنے ہمارے بھائی ہیں, کبھی لغزش ہو جاتی ہے, واقعی دل ایسا دکھاتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن بہرحال ان کے لیے بدعائیں کرنا اپنے ذات کے لیے اور بدلہ اور انتقام, آخرت کی بربادی کی تمنا نہیں تھی. اپنے ساتھ کیا ہوگا اپنے کو نہیں پتا, اپنے ایمان کا کیا بنے گا یہی نہیں خبر. اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کرے اور اس کی پناہ میں رہے بندہ.
کچھ لوگ منتقم المزاج ہیں حضور,
جی
درست فرمایا, ان کو اپنی عادت نکالنی کیسے چاہیے, نہیں نکال پاتے. یعنی شاید مجھے ایسا لگا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں منتقم المزاج ہوں اور میں لے کر بیٹھا ہوں اور یہ میں نے کوئی پچھلی نکالی ہے, مگر وہ مانیں گے نہیں کہ میں منتقم المزاج ہوں. نہیں, میں اپنا دل صاف ہے, ان کا دل صاف ہو جاتا ہے جب بھی دیکھو.
جھوٹ بولتے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, میرا دل صاف ہے.
پتا تو ہوتا ہے ان کو کہ بعض لوگ آتے ہیں ان کو مجلس میں اظہار کرتے ہیں کہ اصل جو نا وہ میں نے جو بدلا لیا نا اس وقت کا لیا ہے, جو اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا نا آج بس پتا نہیں کیسے میرے سے ہو گیا, کیسے میری زبان میں سے الفاظ آ گئے, ایسا ہو گیا کہ بس میں نے اس کو جو نا کر دیا آج پورا. یہ اظہار کرتے ہیں یہ. اب اگرچہ کہ کوئی اور شخص ہے اس کو سمجھائے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں میری ایسی صفت نہیں ہے منتقم ہونے کی, اور میں جو انتقام لیتا نہیں ہوں, میں دل میں رکھتا نہیں ہوں, معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی توجہ یہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے.
ہوتا ہے بس ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مجھ سے محبت کرتا تو میری یہ باتیں جو میں نے عرض کی, میں واقعی بولتا ہوں کہ بعضوں کی ایسی سے پولے تھی بعض شخصیتوں کی کہ ان کو زمین بھاری پڑ جائے اگر میں یوں آستینے چڑھا لوں نا, کہ ابا یہ اس کا جواب دے, اس کا جواب دے, اس کا جواب دے. بات مطلب کر رہا ہوں, لیکن میں کیا کروں گا یار یہ کر کے. مجھے ایک بار میرے اپنے مخالف شخصیت کا اشتہار کسی نے دیوار سے کھڑ کے بھیجا, یہ جیسے اس کو شاباش کا بنڈل بھیجوں گا کہ فلاں کی یہ پولے, دیوار پہ اشتہار لگا اس کا, بڑی شخصیت تھی وہ. تو بتے اپنے مطلب گھر, میں نے مطلب اس اشتہار کو پورا پڑھا نہیں, تھوڑا سا پڑھا تو میں سمجھ گیا اس کی پولیں لکھی ہوئی تھی, اس کو لپیٹ لیا, ٹھنڈا کرو. میں نے کہا اگر میں نے یہ پڑھ بھی لیا تو اپنا ہی بھائی ہے اگلا, سنی ہے, بھلے دعوت اسلامی میں نہیں ہے لیکن کوئی دعوت اسلامی میں نہ ہونا, کوئی اسلام سے خارج ہونا تو نہیں ہے نا یار, تو بھلے مخالف ہے جو بھی ہے, میں یہ پڑھوں گا تو اس سے نفرت بڑھے گی, گھٹے گی تو نہیں, اور میں اس کا بگاڑوں گا کیا, کیا کر لوں گا میں, اور کروں گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی, کیا ثواب ملے گا, الٹا مطلب آگے بڑھکے گی. تو خیر وہ میں اپنا یہ عمل بتا رہا تھا کہ اس طرح میں نے کیا تھا, وہ اشتہار پڑھا ہی نہیں, پڑھیں گے تو پھر وسوسوں کا شکار اور پھر شیطان دھمال کرے گا بچہ. تو اللہ کی رحمت سے ہم تو مطلب اس طرح کوشش کر کر کے دعوت اسلامی کو لے کر آپ تک پہنچائیے, تو اب آپ اس کو آگے اسی انداز میں چلائیں گے تو کامیاب ہوگا. بدلے لینے کے چکر میں پڑیں گے اور منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا کے چکر میں پڑیں گے تو پھر آپ دوسرے کو خدمت کا موقع دیں, ویسا نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے دعوت اسلامی کو بدنامی ہو. دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو مطلب سر پہ برف رکھ کے پھرنا پڑے گا, انگارا نہیں. اگر آپ غصے میں ٹانڈے ہو جاتے ہیں اور مطلب مرا مری کر دیتے ہیں اور گالم گلوچ تو ویسا آدمی کام نہیں کر سکتا, اور بس سر پہ برف ہونے ٹھنڈا مزاج ہو اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا ذہن بالکل نہ ہو. یہ کوشش کرنے سے ہوتا ہے, تکلف سے اپنے اذن اگر کوئی غصہ ہے فلاں ہے تو اس کا علاج کرتا رہے بندہ. یہ نہیں کہ مطلب یعنی کہ اب چونکہ میں غصے والا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا اور جا کر مطلب یعنی کہ ایسا نہیں, میں سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھے اور کچھ نہ کچھ کام بھی کرتا رہے, ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالے کہ جس میں مطلب گم جائے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے. بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں محتاط رہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب درس دے رہے ہیں فضان سنت کا تو اس میں ظاہر ہے کہ درس دیتے دیتے تو یہ گھوپڑی گھومتی نہیں ہے, غصہ نہیں آ جاتا. جو آدمی لڑا لڑی کر دے بیان کر رہا ہے تو اس میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو دین کا کام کرتا رہے, انشاءاللہ اس کام کی برکت سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر ٹھنڈا ہو جائے, دماغ ٹھنڈا ہو جائے.
جن کے عیوب آپ نے ٹھنڈے کیے ان میں سے بعض نے تو آپ کو تنگ بھی کیا تھا, صحیح کا
میرے کو کوئی کم تنگ کیا کرنے والا جی. لیکن میں ان کو بتاؤں تو ڈھونڈنے نکلیں گے, اچھا دیکھتے ہیں کون تھا. یعنی مجھ پر جب حملے ہوئے نا بازو کا ایسا ہوا نا مارا حملے ہوئے تو کہا کہ ہم کو حکم کرو, بھائی کوئی حکم نہیں ہے ہم نے معاف کیا ہوا ہے سب کو, نہیں چکروں میں نہیں پڑتے اپنے بدلے لینے اور انتقام. اب میں بولوں حکم کروں تو یہ اس کو جا کے فائر کر دیا, تو یہ تھوڑی اپنا یار دھندا ہے. کبھی زندگی میں الحمدللہ میں نے اپنے مخالف کو نہیں پٹوایا, چاہے اپنا ہو یا غیر ہو کبھی نہیں پٹوایا. اب چاہے قسم لے لیں اس سے, اپنی لائن ہی نہیں ہے یار. ہمیں تو سب کو قریب کر کے دین کے راستے پر لگانا ہے, لیکن یہ کہ غیروں کے تعلق سے آپ وہ راستے پہ لگانے مت جانا. کوئی لگنا چاہے تو ہم جیسوں کے پاس بھیج دینا, ہم سنبھالیں گے اس کو انشاءاللہ, آپ کو وہ کہیں نہ سنبھال لیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہم نے مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ نہ اپنوں کو کبھی پٹوایا ہے نہ کبھی غیروں کو پٹوایا ہے, حالانکہ غصہ دلانے میں یا تذلیل کرنے میں بعضوں نے کسر نہیں چھوڑی, ایسے دل دکھائے ایسی تذلیل کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب ہی تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں باتیں, ورنہ کہہ نہیں سکتا پٹواتا ہوتا تو, اور میں شاید اتنی شاید مجھے وہ ترقی نہ ہوتی. الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ کو کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا, کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس نے ہم کو مارا یا مار کھلائی یا بندہ بھیج کر پٹوایا. انشاءاللہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا, کبھی ایسا کسی نے کہا بھی نہیں ہوگا, آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. میری لائن ہی نہیں ہے الحمدللہ, یہ شروع سے ہی الحمدللہ اپنی کوشش یہی رہی ہے کہ اس طرح کی تخریب کاری اور مارا ماری نہیں. تو اسی شاید اسی کے برکت ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی والے بھی ان کے مارا ماری کے کیس نہیں ملتے. شاید وہ نادر بعض ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں اور مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے. اتنی بڑی تحریک ہے, وہ دریا میں مچھلیاں اور ایک سے ایک نعمتیں, تو سانپ بھی تو ہے دریا ہی ہے نا, تو ہم کو جال میں سانپ ہی پھنس جائے دریا دریائی سانپ اور مچھلی نہ پھنسے تو بولے گا دریا میں سانپ ہوتے ہیں بھائی خطرناک سانپ ہوتے ہیں. نہیں, یہ تمہارے نصیب, باقی ایک سے ایک مچھلیاں ہیں دریا میں جو ہماری غذا ہے, اللہ کی نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
تحریری جو مخالفت کرنے والے کا جیسا ابھی آپ نے ایک بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی ہے کہ مخالفت کرنے والے کے پاس ہمارے مخالفت والے جملے بھی نہ ہوں, ورنہ اگر کل کو جوڑ پیدا ہوگا نا تو اس کو تو آپ سے معافی مانگنی پڑے گی, پھر آپ کو بھی اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ یار وہ میں نے بھی جب وہ کہہ دیا تھا نا تو میں بھی, تو یہ تھوڑا سا ملاپ جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کی طرف سے سیز فائر ہے اور آپ نے مخالفت کرنے والے کی اس طرح مخالفت بھی نہیں کی ہے اور اس کا کوئی مطلب جھنڈا نہیں چڑھایا, اب جب وہ آپ کے پاس آئے گا نا تو اس کو اپنے جملوں سے تو رجوع کرنا پڑے گا, مگر آپ اس وقت بھی اپنے کسی جملے سے رجوع کرنے کی شرمندگی سے بچے ہوئے ہوں گے, آپ نے انہوں بولا کچھ نہیں تھا. تو یہ بھی اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان کو, یعنی یہی زبان ہے کسی کے لیے کہہ دے اللہ اس کو برباد کر دے اور اسی زبان سے کہہ دے اللہ اس کو ہدایت دے دے, تو ہم اپنی زبان سے اچھا ہی کلمہ ادا کریں کہ کر بھلا ہو بھلا.
اللہ ہدایت دینے پر بھی قادر ہے جی, ہم کیوں نہ ہدایت کی دعا مانگے.
ہدایت کی دعا ہو گئی تو بھلا ہی بھلا ہے.
سیدی انا خادمکم محمد سا العطاری الترکی, سیدی من فضلکم ان تحدثون الینا من شیخکم الشیخ احمد ضیاء الدین المدنی انا اوصافه واحواله, سيدي نرجوكم ان نقبل ايديكم.
یہ شیخ عیسیٰ طارق ترکیہ تشریف لائے, یہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ اوصاف اور ان کے کچھ حالات زندگی بیان فرما دیجیے.
اس ٹاپک پر اپنے رسالے بھی ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں, تاہم اب یہ پوچھ رہے ہیں تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شیخ الفضیلت سیدی قطب مدینہ شیخ العرب والعجم, یہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے اور کچھ عرصہ بغداد شریف میں رہے اور آپ پر جذب کی کیفیت بھی رہی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ میں یہ ترکیہ کے دور سے آپ وہاں حاضری سے مشرف رہے, پھر آپ کے سامنے ہی پھر وہ دوسری ترکیبیں بنی اور دوسرے لوگ آ کر خدمت پر مامور ہوئے, ترکیہ چلے گئے واپس ترک حضرات. تو اس طرح مطلب کافی عرصہ آپ جو تھے 75 ایئرس, پہلے میں نے 77 کا میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا, کہیں سنا ہوگا میں نے بھی, لیکن پھر وہ تصدیق کسی نے مطلب تصحیح کی میری کہ 77 نہیں 75, 75 ایئرس آپ مدینہ منورہ میں رہے. بہت بڑی مطلب یعنی کہ آپ کے خیر اب تو وصال با کمال کو بھی وہ 42, 43, 44 سال ہوئے, 81 میں آپ کا وصال با کمال یعنی آپ کی وفات ہوئی ڈیتھ, 43 ایئرس اس کو بھی گزر گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. بھائی ان کو دیکھ کر پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے, بہت سادہ مزاج, صرف میں نے جب بھی میں نے زیارت کی تو وائٹ لباس میں اور بالکل سادہ بھی سادہ ترین اب کا لباس ہوتا تھا اور زیادہ بولتے نہیں تھے, بس ضرورت یا مرحبا مرحبا تشریف رکھیے اتنا. کہاں سے آئے ہیں, کتنے دن ہوئے, کہاں ٹھہرے ہیں, یہ پنچاتے کرتے میں نے کبھی سیدی قطب مدینہ کو دیکھا نہیں. اس طرح بڑی بڑی یعنی کہ شخصیات عرب و عجم کے دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء مشائخ حاضر ہوتے اور سیدی قطب مدینہ کی دست بوسی قدم بوسی کرتے تھے. انا اسلاف کی یادگار, ویسے تو یادگار اسلاف ہر ایک کو بول دیا جاتا ہے یہ اشتہاروں میں, واقعی یادگار اسلاف تھے. اب یہ کیا ہوتا ہے یادگار اسلاف بھی وضاحت کرنی پڑے گی. وہ اسلاف ویسے سلف صالحین کو کہتے ہیں, یعنی کہ گزرے ہوئے بزرگ, تو سلف یعنی گزرا ہوا پچھلا, تو اسلاف اس کی جمع ہے یعنی پچھلے ہوئے جو لوگ تھے, تو یہاں بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسلاف, تو سلف صالحین تو یہ گزرے ہوئے بزرگوں کی یادگار تھے کہ گزرے ہوئے بزرگان دین جو تھے اہل اللہ اولیاء کرام یہ اس طرح کے ہوتے تھے جیسے یہ ہیں. لیکن آج کل ہر ایک کو اشتہار میں لکھا ہوتا ہے یادگار اسلاف. یہ لکھنے والوں کو بھی شاید اس کے معنی نہیں پتا ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے یادگار اسلاف. تو حضرت قبلہ قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا دامن ان کے ہاتھوں میں آیا خوش نصیب ہے. بہت بڑی ہستی کے آپ مالک تھے, اور آپ کو علماء نے قطب المدینہ کا یعنی کہ مدینہ شریف کے قطب, یہ ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے قطب. تو آپ مقام قطبیت پر فائز تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چپ رہا اس نے اجات پالی, نجات پالی. صلو علی الحبیب,
جو چپ رہا اس نے نجات پائی.
فرمانے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم,
ہر نیکی صدقہ ہے,
ہر نیکی صدقہ ہے. سبحان اللہ, اور ہر صدقہ نیکی بھی تو ہے ماشاءاللہ.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا
اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبر,
السبر,
رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم.
لا اله الا الله,
لا اله الا الله,
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله,
سبحان الله,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله,
لا إله إلا
الله, الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله,
سبحان الله,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس میں ذکر پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانك اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک,
واتوب الیک.
سبحانك اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار.
اسلام پر نہیں مرے گا. کوہل لبنان کے کئی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا ارشاد ہے, جو غیبت اور فضول باتیں زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا. یا اللہ پاک, جو کوئی رسالہ غیبت کے تباہ کاریاں سے 52 مدنی پھول کے 18 صفحات بڑی آج سن لے, اسے زبان کی حفاظت نصیب کر اور ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے.
اللہم آمین. مجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم,
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اردو زبان میں 18 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ منہ کی صفائی کے فائدے، جسے دنیا بھر میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ منہ کی صفائی کے فائدے، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 17,20,805 1,720,805، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,44,106 944,106، مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,64,911 2,664,911۔ منہ کی صفائی کے فائدے، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ۔
23 نومبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب، عربی زبان۔ سوال نمبر 2، ہر ہفتے کس دن انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب، جمعہ والے دن۔ سوال نمبر 3، ایمان والے نیک جنات آخرت میں کہاں رہیں گے؟ جواب، اعراف میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، حافظ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد اسد اللہ بن منور حسین بہاول نگر، احسام اتاری G11 پاک PWD اسلام آباد، صفدر حسین قادری اتاری صادق آباد، محمد علی رضا اتاری اسکردو، محمد توقیر اتاری ملک وال پنجاب، شہباز اتاری سعید آباد کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد علی رضا اتاری اسکردو، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی میں کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ سوال نمبر 2، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، بتائیے اس شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، اس جنگ کا نام بتائیے جس میں کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑا دی تھی۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ ماہ مدنی قافلہ جاری ہے اور مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں۔ پاکستان بھر میں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور کراچی سے بھی انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کو 8 ٹرینوں میں سفر کرنا ہے۔ 2 ٹرینوں میں عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کر چکے الحمدللہ، گڈاب ڈسٹرکٹ اور الحمدللہ اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی سفر کر چکے۔ کل بھی ایک ڈسٹرکٹ گلشن ڈسٹرکٹ سفر کرے گا۔ آئیے جو سفر کر چکے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔
لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی غل مشکل قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے میں چلو۔
کراچی شہر کے ڈسٹرکٹ گڈاب سے الحمدللہ اسلامی بھائی 1 مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گڈاب ڈسٹرکٹ کی ٹرین جا رہی ہے، پھر انشاءاللہ ان قریب کورنگی ڈسٹرکٹ کی بھی ایک ٹرین جو ہے وہ رائے خدا میں سفر کرے گی، پھر اس کے بعد گلشن ڈسٹرکٹ کی ہماری ایک ٹرین رائے خدا میں سفر کرے گی، اسی طرح پھر نازم آباد ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، اس کے بعد کیماڑی ڈسٹرکٹ ہے، اورنگی ڈسٹرکٹ ہے اور ملیر ڈسٹرکٹ ہے ہمارا الحمدللہ، بحریہ ڈسٹرکٹ ہے، صدر ڈسٹرکٹ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کرے کہ 12 ٹرینیں ہم سفر کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔
لوٹنے رحمت قافلے میں چلو،
شامت ہے قافلے میں چلو ختم ہو شامت ہے قافلے میں چلو.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی تو کیا خوب بہاریں ہیں. قافلے میں جب جائیں گے تو سنتیں بھی سیکھیں گے, دعائیں بھی سیکھیں گے, نماز بھی سیکھیں گے, عبادت بھی ہوگی, ریاضت بھی ہوگی, نیکی کی دعوت بھی ہوگی, عقائد و اعمال کی اصلاح بھی ہوگی, علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. اور راہ خدا میں سفر کرنا چاہیے کہ جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں یہ جاتے ہیں, اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے. کل بھی انشاءاللہ القریب گلشن ڈسٹرکٹ سے ٹرین میں اسلامی بھائی رائے خدا ساوچل میں سفر کریں گے. مکتبۃ المدینہ کی ایک اہم ترین کتاب جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, اے ایمان والو, آئیے اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں.
کتاب قرآن مجید جس میں موجود ہے ہر خوش کو تر کا بیان, جس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے طریقے اور کئی احکامات ارشاد فرمائے, اور اس کے لیے اللہ پاک نے اے لوگو کہہ کر انسانوں کو مخاطب فرمایا. ان آیات مبارکہ میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں, کیا ہے ان آیات سے مراد, اور کن کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اگر آپ ان آیات کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب اے لوگو ضرور پڑھیے. زبردست اور عمدہ نالجبل مٹیریل جو فراہم کرے قرآن سے محبت اور اللہ پاک کے پیغام کو سمجھنے کے مواقع, کتاب اے لوگو آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً خریدیے. گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے آج ہی رابطہ فرمائیں.
مکتبۃ المدینہ
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا